بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. ہماری بات چل رہی تھی معجزات کے سلسلے میں، اور اس بارے میں دو عنوانات غالباً ہو گئے تھے، اور کچھ مزید دو تین عنوان باقی ہیں، آج انشاءاللہ ان کو مکمل کر لیتے ہیں. معجزات کے متعلق ایک اور عنوان، یہ اس لحاظ سے تاکہ یاد رکھنے میں سہولت رہے اور واقعات کو الگ الگ کرنے میں بھی ہمیں سہولت ہو، اس لحاظ سے الگ الگ عنوان میں اس کو تقسیم کر دیا. تو اب عنوان، ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت. یہ صرف عنوان کے طور پر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں وہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے طفیل میں بہت سے امت کے افراد کو بھی عطا فرمائی تھیں. تو ظاہر ہے معجزہ، اصل معجزے کے لحاظ سے تو وہ اصل معجزات جس کا برابر، جس کی برابری یا اس کے قریب کوئی چیز لانے سے امت قاصر ہو، عاجز ہو، اس کو اصل تو معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن ہر وہ چیز جو عجیب خرق عادت ہونے کے طور پر نبی سے ظاہر ہوگی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اور پختگی، آپ کی تصدیق میں اور پختگی ہوتی ہے، ان تمام کو اس ضمن میں ہم لے آتے ہیں. تو بہرحال اب عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت دعا، دعا کی قبولیت. اس بارے میں بھی کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فوراً ہی اس کا اثر ظاہر ہو گیا. اس کی چند مثالیں، اور عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اس کی چند مثالیں، تقریباً 5-7 مثالیں، اس کی ہم ایک سرسری نظر ان پر ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے عنوان پہ جائیں گے. ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ نے بھیج دیا تھا جبکہ ان کی عمر بہت کم تھی، بچپن کا زمانہ تھا، تو بہت نابالغی کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ آپ کے خادم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی تھی. اس کا جو واقعہ ہے مختلف روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے. کسی اور کے مکان تشریف لے گئے تھے، ام حرام رضی اللہ عنہا تھی، وہاں پر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. بہرحال انہوں نے کچھ ضیافت کے لیے پیش بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھائی تھی اور نفل نماز وہاں پڑھائی تھی، اور یہ دو عورتیں تھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ ساتھ شامل ہو گئے تھے نماز میں. واقعہ ہے، بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوئے اور دوبارہ وہاں سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خوئی دمک یہ آپ کے چھوٹے خادم انس ان کے لیے دعا کر دیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی ہر خیر کی دعا مانگوی اور اس میں ان دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا انس رضی اللہ عنہ کے لیے کی تھی اس میں یہ بھی تھا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ, اے اللہ ان کے مال کو بھی زیادہ کر دے. بڑے ظاہر ہے کہ کوئی کمائی کا ذریعہ تھا ہی نہیں, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں رہا کرتے تھے. بہت تنگی کا زمانہ تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا کچھ پیش فرما دیتے تو وہی ان کے لیے ہوتا تھا کھانے کا ساتھ ساتھ, اور تو کچھ تھا نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ کثرت سے مال دے دے, وولدہ اولاد کی کثرت, وبارک لہو فیہ اور ان میں برکت بھی دے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میری عمر اتنی ہو چکی ہے, فرماتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا, مجھے تو تعداد یاد بھی نہیں, فرماتے ہیں میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں نے میری حقیقی اولاد, پوتے نواسے نہیں, میری حقیقی اولاد جو میں نے دفن کی ہے میرے بچ زمانے میں, جن کا اب تک انتقال ہو چکا ہے, میں نے دفن کی ہے, وہ 90 سے تجاوز ہو چکی ہے, 100 کے قریب ہے. اور دوسری بات یہ تو اولاد میں کثرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے یہ کہا, ثابت رحمت اللہ علیہ تھے, ان سے یہ کہا کہ اے ثابت دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ بہت اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میرے خوب خزانہ جمع کر کے رکھا ہوگا, نہیں, فرماتے ہیں دیکھو سونا چاندی کچھ میرے پاس نہیں ہے. حضرات کی عجیب عجیب شان ہوا کرتی تھی ان حضرات کی, فرماتے تھے میرے پاس سونا چاندی کچھ نہیں, دیکھو یہ جو انگوٹھی ہے یہ انگوٹھی ہی میرے پاس ہے, اس کے علاوہ سونا چاندی میں نے کوئی ذخیرہ کر کے نہیں رکھا, کوئی میرے پاس جمع نہیں, آتا تھا تقسیم ہوتا تھا. اور بعض روایتوں میں اس میں مزید تفصیل آتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے چھوٹے خادم ہیں, ان کے لیے دعا کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اس میں تھوڑی تفصیل یہ آتی ہے کہ چار دعائیں فرمائی تھیں. اللہم اکثر مالہ, اے اللہ ان کا مال زیادہ کر دے. نمبر دو, اللہم اکثر مالہ وولدہ, اولاد زیادہ ہو. نمبر تین, اطل عمرہ, ان کی عمر طویل ہو. نمبر چار, واغفر لہ, ان کی مغفرت فرما دے. چار دعائیں فرمائی تھیں. اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جو باغ ہے اس میں سال میں دو مرتبہ پھل آتے ہیں, باغ ہے میرے پاس, سال میں دو مرتبہ اس میں پھل آتے ہیں, حالانکہ باقی تمام باغات میں سال میں ایک ہی مرتبہ پھل آتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ وہ کثر ولدی, میری اولاد اتنی کثیر ہوئی کہ میں نے اپنی حقیقی اولاد جو ہے وہ 100 سے زائد میں دفن کر چکا ہوں. اور بعض روایتوں میں اس کی تفصیل کچھ یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی اور اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ اولاد اس طاعون میں شہادت پا چکی تھی اور اس میں ان کا انتقال ہوا تھا. بہرحال اس روایت میں تو فرماتے ہیں کہ 100 سے زائد کو میں دفن کر چکا ہوں, اور فرماتے ہیں عمر بھی میری اتنی طویل ہو چکی ہے کہ اب تو مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شوق غالب آ چکا ہے. اور یہ تو خیر تین دعائیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. چوتھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ وغفر لہو, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. فرماتے چوتھی کی مجھے ظاہر ہے امید ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دعا قبول کر ہی لی ہوگی. تین دعائیں تو میں دنیا میں دیکھ چکا ہوں. بہرحال یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, یہ ان کا واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ, ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بارش رک گئی تھی، تنگی ہوئی تھی، کھیتیاں باغات وغیرہ خشک ہو رہے تھے، پانی کی قلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، خطبہ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا، پریشان تھا، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلک القراع ہلک الشاء، گھوڑے بھی مر رہے ہیں پیاس کی شدت، اور پیاس پانی نہ ہونے کی وجہ سے چارہ بھی کم ہو گیا ہے، جانور اور چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں، بکریاں ہلاک ہو رہی ہیں، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ بارش عطا فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان بالکل صاف ہے، جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، بالکل صاف آسمان تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ اسی وقت آپ نے دعا فرمائی، اسی وقت ہوا چلنے شروع ہوئی، بادل کا ٹکڑا آیا اور بادل جمع ہونے شروع ہوئے، اور پھر کیا ہوا، اسی وقت، ابھی تو جمعہ ہو رہا ہے، مسجد ہی میں ہیں، فرماتے ہیں کہ بادل اتنے جمع ہوئے کہ پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا، اور تیز بارش ارسلت السماء، گویا کہ آسمان کے نل دہانے کھل گئے اور آسمان سے کثرت سے بارش برسنے لگی، اور ہم جب مسجد سے گھر جانے لگے تو پانی میں پیر رکھ رکھ کے ہم جا رہے تھے، اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ گویا پانی میں گھستے ہوئے پانی میں پیر رکھ کے ہم جا رہے تھے، مشکل سے گھر پہنچے، اور بارش کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، یہ سلسلہ جاری رہا آئندہ جمعہ تک۔ اور جب آئندہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، یا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص تھا، انہیں اسے یاد نہیں، راوی کو شبہ ہو گیا، بہرحال وہی یہ دوسرا کوئی شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اتنی کثرت سے بارش ہو چکی ہے، تہدمت البیوت، اب تو ہمارے مکان بھی، چونکہ کچے مکان ہوا کرتے تھے، ہمارے مکان بھی اب تو گرنے لگے ہیں، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ اسی جگہ گزشتہ ہفتے ہم نے بارش کی دعا کی تھی، لیکن اب یہی شخص ہیں، یا اسی موقع پر کوئی اور شخص آ کر یہ درخواست کر رہا ہے کہ اب بارش رکنے کی دعا کر دیجئے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، بڑی عجیب دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کیا مختصر الفاظ تھے، کیا جامع دعا تھی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا دے، ہم پر نہ برسا، ارد گرد اطراف کے علاقوں میں بارش ہوگی، جنگل وغیرہ کے علاقے میں بارش ہوگی تو وہاں سے پانی بہتے ہوئے نالیوں کی ندیوں کی شکل میں آتا رہے گا، لیکن ہمارے علاقے کے اوپر بارش نہ برسا کہ مکان وغیرہ منہدم ہونے لگے، اور ظاہر ہے کیچڑ بہت کثرت سے ہونے لگا۔ تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹنے لگے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کا علاقہ، ہم جب اوپر آسمان پہ نظر کرتے تھے تو گول دائرہ، جیسے مدینہ منورہ کے اوپر کا علاقہ جو ہے، وہاں سے بادل ہٹ چکے تھے اور اطراف میں بادل تھے، گویا گول تاج کی طرح، جیسے تاج ہوتا ہے گول، اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ اوپر آسمان پہ گویا ایک تاج ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی فوری قبولیت، صحابہ نے جس کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ ایک اور واقعہ، تیسرا واقعہ، محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ہیں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا، میں تو بچہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، تو میری والدہ نے بڑے ہونے کے بعد مجھے واقعہ سنایا۔ فرماتی ہیں کہ میں حبشہ سے تجھے لے کر آ رہی تھی، اپنے بیٹے کو محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کے سامنے واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ میں حبشہ سے تجھے لے کر آ رہی تھی، تو راستے میں ایک جگہ مدینہ منورہ کے قریب جب ہم پہنچے تھے، تو راستے میں میں نے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، میں نے آگ جلائی تھی، اور آگ جلا کے کچھ مجھے کھانا पकाना था, तो कुछ कुछ थोड़ा पकाया और पकाते हुए दरमियान में लकड़ियां ख़त्म हो गईं। तो मैं लकड़ियां तलाश करने गई, खाना देगची में रखा हुआ गरम गरम है लेकिन अभी कुछ पकना बाकी है। तो हुआ यह कि मैं लकड़ियां तलाश करने के लिए निकली कि और लकड़ियां ले आऊँ ताकि और मज़ीद आग जल जाए और खाना पक जाए। इन हज़रात की बड़ी अजीब हिम्मतें हुआ करती थी, जंगल है, इधर उधर से लकड़ियां जमा की, आग जलाई, खाना पकाया। बहरहाल वो तो एक ज़िमनी बात थी। तो फरमाती हैं, मैं लकड़ियां तलाश करने निकली, मैं निकली तुझे छोड़ के गई, इस दौरान तूने ये किया कि देगची पे हाथ मारा, बच्चे जैसे करते हैं, देगची पे हाथ मारा, देगची तेरे ऊपर गिरी, तेरा पूरा बाजू जल गया। ज़ाहिर है ये तो बच्चे थे, उन्हें तो पता नहीं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं तुझे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये मोहम्मद बिन हातिब मेरा बेटा है और पहला है बच्चा जो आपके नाम पर इसका नाम मोहम्मद रखा गया है। मोहम्मद बिन हातिब ये पहला बच्चा है जो इस्लाम में पैदा हुआ है और आपके नाम पर इसका नाम मोहम्मद रखा गया है। और इसके साथ ये मामला पेश आ गया, ये मामला पेश आ गया, लोग कहेंगे देखो मोहम्मद नाम रखा, ये हुआ, तो कहीं लोग ऐसी बात ना करें, आप कुछ कर दीजिए इसके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक लगाया और सर पे हाथ फेरा और दुआ की। क्या दुआ की? अज़हिबिल बअस रब्बन्नास वश्फि अंत अश्शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सकमा। किसी को बीमारी हो तो उसके लिए दुआ पढ़ी जा सकती है, अपने लिए भी इंसान पढ़ सकता है, दूसरे के लिए भी पढ़ सकता है, मसनून दुआ है। अज़हिबिल बअस रब्बन्नास वश्फि अंत अश्शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सकमा। तकलीफ़ दूर कर दे लोगों के रब, शिफा दे दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरे शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा अता फरमा कि उसके बाद कोई बीमारी ना बाकी बचे। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वहाँ से मेरे उठने से पहले पहले तेरा बाजू मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, जला हुआ बाजू मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। ज़ाहिर है इस वाक़े का ताल्लुक़ शिफाए अमराज वाले मुआजिज़ात से भी हो सकता है, कुबूलियत दुआ के वाक़ात से भी हो सकता है, जहाँ भी उसको मुंतबिक कर दें। तीन वाक़ात हो गए। चौथा वाक़ा, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, इनके बड़े अजीब अजीब वाक़ात हैं। ख़ास तौर पर यहाँ जो बयान करना मकसूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इनके लिए दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा सद्दिद रमयतहु व अजिब दावतहु, अल्लाहुम्मा सद्दिद रमयतहु व अजिब दावतहु, ए अल्लाह इसका निशाना दुरुस्त फरमा दे और उसकी दुआ कबूल फरमा। अजीब, अल्लाह ताला ने इनको शान दी थी। साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहदुल अशरतिल मुबश्शरा, अशरा मुबश्शरा में से एक हैं, मशहूर मुस्तजाबुद दावत हैं, मशहूर हैं। इनके बड़े अजीब अजीब वाक़ात हैं दुआ की कबूलियत के, चंद वाक़ात वहाँ पर भी मिलेंगे। हज़रत की जो किताब है अवलिया अल्लाह की एहानत का वबाल, साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ने बद्दुआ की और दुआ कबूल हुई, किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह की शान में गुस्ताखी की थी, उनके लिए बद्दुआ की। बहरहाल इनके वाक़ात मिलते हैं। तो सहाबा में ये बात मारूफ थी कि ये मुस्तजाबुद दावात हैं। एक मरतबा कोई वाक़या पेश आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना एक अंदाज़ था तरबियत का, तो इनको कोई चीज़ नागवार हुई, इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी तंबीह कर दी। हालांकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो बड़े थे, बहरहाल बड़ा ऊँचा मकाम था उनका, लेकिन वो भी डरते थे कि कहीं ये बददुआ ना कर दें, कोई दुआ ना कर दें मेरे खिलाफ़। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई बात कही, जिस पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया। फिर ऐसा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु कोई दुआ करने वाले हैं, फ़ौरन उनका उनके मुंह पे हाथ रख लिया, नहीं 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 आपको जो सज़ा देनी है दे दें मुझे, लेकिन मेरे खिलाफ़ बददुआ ना कीजिए। मानते थे, तमाम सहाबा में मारूफ थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मानते थे इनके इस मकाम को कि इनकी दुआ कबूल होती है, मुस्तजाबुद दावात हैं ये। बहरहाल अजीब अजीब वाक़ात हैं इनकी दुआ की कबूलियतों के, ये آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی برکت تھی کہ آپ نے فرمایا تھا اجب دعوتہ، جب یہ دعا مانگیں تو ان کی دعا قبول کر لیا کیجئے، سد درمیتہ، نشانہ درست فرما دیجئے۔ اس کے بھی بڑے عجیب واقعات ہیں، نشانہ کتنا صحیح ہوا کرتا تھا، اس کے بھی عجیب واقعات ہیں۔ اور ایک واقعہ ان کا شمائل ترمیزی میں بھی امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اگر کسی نے شمائل ترمیزی یا اس کی اردو شرح جو ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے خصائل نبوی، اگر کسی نے پڑھی ہو تو اس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا واقعہ ملتا ہے، نشانے کی درستی کا واقعہ ایک بیان کیا جاتا ہے۔ پانچواں واقعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جذبہ، ظاہر ہے تمام صحابہ ہی میں تھا، تو خدمت کے جذبے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا اچھا یہ کس نے رکھا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ نے رکھا ہے، میرا بھانجا عبداللہ، وہ کسا اوقات ان کے مکان میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے مکان بھی تشریف لے جاتے تھے، خاص طور پہ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات دیکھیں کیا ہوتے ہیں، کس انداز سے، کب آپ اٹھتے ہیں، کب نماز پڑھتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عبداللہ نے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، بڑی اونچی دعا ہے، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ بہت گہری بات ہے، ہم بسا اوقات لفظ فقہ کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ فقہ فی الدین، دین کی سمجھ، ایک ہوتا ہے کہ مسائل انسان کو معلوم ہو جائیں، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھنا، کس موقع پر کیا ہونا چاہیے، حالات کے بدلنے سے کہاں حکم بدلے گا کہاں نہیں بدلے گا، یہ دین کی سمجھ ہے۔ اور صرف مسائل جو فقہ کی کتابوں میں ہوتے ہیں وہی نہیں، اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ کس موقع پر کیا عمل کرنا چاہیے، دین کی سمجھ کی بات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو دین کی سمجھ دی تھی، امت نے ان کو تسلیم کیا، ان کی تفسیر بھی، تعلم التاویل، طویل تفسیر کے معنی میں آتا ہے، تو قرآن کریم کا علم اور تفسیر میں بڑے ماہر مفسرین کے بھی بڑے سردار سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طرح علم فقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت دی، عمر پائی تھی، اور بعد میں ظاہر ہے اخیر تک علم کے اشاعت، وہی دین کی باتیں اور تفسیر وغیرہ ان سے کثرت سے منقول ہیں، اور بہت سے مسائل وغیرہ، احکام وغیرہ ان سے منقول ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ چھٹا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی کئی واقعات ہیں، ویسے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ سن 7 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جنگ سے فارغ ہوئے، اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے آپ کے خاص خادموں میں، اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ اور ان کی والدہ یہ ساتھ آئے تھے، مدینہ منورہ پہنچے، لیکن والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بسا اوقات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے تو وہ کچھ عجیب عجیب اسلام کے خلاف باتیں بھی کیا کرتی تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک روز، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنی والدہ کو یہ سوچ کر کہ اب تو چلو اتنے دن ہو گئے، اب تو ذرا اسلام کی بات دل میں آ گئی ہوگی، تو میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جن کا تذکرہ تو نہیں فرمایا، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں کہیں جو مجھے ناگوار گزریں، مجھے بڑا دل میں بڑی تکلیف ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں میں اپنی والدہ کی زبان سے سن رہا ہوں، بہت پریشان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رو رہا تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، تو میں اب تک تو دیتا رہا اور وہ انکار کرتی رہیں، آج میں نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو مجھے بہت ناگوار گزریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، آپ دعا کر دیجئے، میں تو کوشش کر چکا ہوں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ کثرت سے کچھ آپ کے خلاف کہتی رہے اور کہیں اس کے قسمت سے ہدایت ہی سلب ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو، فوراً دعا فرمایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یہ دعا تھی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اب ان کا جذبہ اور یقین، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گھر پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں، فرماتے ہیں میں خوشی خوشی یہ دعا لے کر مکان کی جانب دوڑا، تیز تیز جا رہا تھا، دروازے پر پہنچا، دروازہ بند، میری والدہ نے دروازے پر میری آواز سنی کہ میرے پیروں کی آواز آہٹ محسوس کی، تو کہنے لگی ابو ہریرہ تھوڑی دیر ٹھہرو، آتی ہوں دروازہ کھولنے، تھوڑی دیر ٹھہرو، فوراً نہیں کھولا، اور مجھے آواز آ رہی تھی کہ اندر پانی بہ رہا ہے، انہوں نے جلدی جلدی غسل کیا، قمیص پہنی، اوڑھنی اوڑھی، دروازہ کھولا اور فرمانے لگیں، یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فوراً دعا نے اثر کیا، حالانکہ اسی دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی تھیں، آپ کو برا بھلا کہا تھا، دعا کی، ایمان فوراً دل میں پہنچا، فوراً غسل شروع کیا، غسل کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پہنچنے کی تھوڑی دیر میں وہ غسل سے فارغ ہو کر کلمہ بھی پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ جو پریشانی سے گزرتا ہے اس کو راحت کا بھی تو احساس ہوتا ہے، جتنی پریشانی اسی قدر راحت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ فوراً دوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دے دوں کہ میری والدہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، رو رہا تھا، اب رونا میرا خوشی کی بنا پر تھا، صبح میں آیا تھا، پہلے جب میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اس وقت تو پریشانی کا رونا تھا، اب میں انا اب کی من الفرح، خوشی کی بنا پر میں رو رہا تھا، میں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک اور دعا بھی فرما دیجئے، ایک اور دعا یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ مؤمن بندوں کے یہاں محبوب بنا دیں، اللہ کے جو مؤمن بندے ہیں وہ ہم سے محبت کریں اور ہم ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرما دی، اللہم حبب، اے اللہ تیرا یہ بندہ ابو ہریرہ جو ہے، یہ اور اس کی والدہ، ان کو مؤمن بندوں، اپنے مؤمن بندوں کے جانب محبوب بنا دے اور مؤمن بندوں کو ان کی جانب محبوب کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی، حالانکہ میں اجنبی تھا وہاں پہ مدینہ منورہ میں، باہر سے آیا ہوا تھا، میرا کوئی خاندان کچھ تھا نہیں، لیکن بس اس کے بعد سے میں نے یہ برکت دیکھی ہر مسلمان ہر مؤمن مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھے بھی، ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤمنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تو ظاہری ہے کہ ہمیشہ دین کی اشاعت مسلمانوں کی خیرخواہی میں لگے رہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ، ویسے تو تمام صحابہ کے ساتھ محبت ہونی ہی چاہیے، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو آپ نے دعا فرمائی تھی، اگر ہمارے دل میں یا کسی کے دل میں اپنے آپ کا مسلمان دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بغض رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل ایمان اس میں نہیں ہے، یا مؤمن ہی نہیں ہے، یا کامل ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤمن بندے، اللہ کے مؤمن بندے محبت کرے، تو جو محبت نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں یا تو ایمان موجود ہی نہیں ہے، ایمان میں نقص ہے۔ اب وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بعض ایسے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ حادث نقل کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں تھے۔ جو حضرات حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کے ایمان نہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ بہرحال یہ چند واقعات تھے۔ ایک اور واقعہ، مثال ہی چل رہی ہے تو اب ہم ایک اور واقعہ جو بہت مشہور ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ایک واقعے میں کئی واقعات آ جاتے ہیں، کئی معجزے آ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طاق عدد ہو جائے اس لحاظ سے، چھ واقعات ہوئے تو ایک اور ہو جائے گا، تو طاق عدد سات کا بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ بھی طاق عدد ہے اور طاق عدد کو، وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق عدد ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں، اس لحاظ سے سات کا عدد پورا کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں، ہجرت کا حکم آ گیا، اجازت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ واقعہ مشہور ہے، بہت تفصیلات میں تو ہم نہیں جاتے۔ جب یہ حضرات وہاں سے نکل گئے، غار ثور میں تھے، ان دنوں میں اہل مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے نکلے، غار ثور تک پہنچے، لیکن وہاں پر تو دیکھا کہ کبوتر کے انڈے ہیں، مکڑی نے وہاں جالہ بنایا ہوا ہے، سوچا یہاں اندر تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اندر دیکھا ہی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا قریب تھے کہ اپنے پیر کو دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے۔ غار ثور بھی بڑی عجیب غار ہے، جو گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ، ایسی جگہ نہیں کہ انسان اس میں کھڑا تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، غار حرا تو پھر بھی ایسی جگہ ہے کہ اس میں ذرا کھڑا ہونے کی جگہ ہے، چھپنے کی جگہ نہیں غار حرا میں، غار ثور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا چھپنے کی جگہ ہے، اس طرح کہ ایک طرف سے داخل ہونے کا راستہ، دوسری طرف دو طرف سے داخل ہونے کے راستے آتے ہیں، اور اندر انسان بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے اتنا قریب تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اپنے پیر کو بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ خیر تقریباً تین دن غار میں رہے، وہاں سے آگے سفر شروع کیا۔ آگے جب سفر شروع کیا، اس دوران اور آپ کے مخفی ہونے کے زمانے میں قریش کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ دیکھو، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مقتول ہونے کی حالت میں ہمارے پاس لے آئے گا، اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹ کا انعام ایک شخص کے لیے، دونوں کو لے آئے 200 اونٹ۔ اب ظاہر ہے बहुत बड़ा इनाम है, 100 ऊँट तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हर एक चाह रहा था कि हमारे किस्मत में ये 100 ऊँट हो जाएं या 200 ऊँट हमें मिल जाएं, ऐलान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र जारी रखा। 3 रोज़ तो गारे सोर में क़याम रहा, उसके बाद सफ़र आगे जारी रखा। सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, एक शख्स आया, कहने लगा कि मैंने देखा है ये साहिल, साहिल का जो इलाका है उस तरफ मैंने देखा है कि कुछ लोग इस तरह की हयात के थे, जा रहे थे। सुराका बिन मालिक फरमाते हैं मैं समझ गया कि ये वही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रात ही हैं। लेकिन मैंने कसदन इस तरह बात की कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकते, ताकि ये अगर वाकई में समझ गया कि यही है तो मैं चाह रहा था कि इनाम मुझे मिले। अगर मैं हाँ कह दूंगा और चलना शुरू करेंगे तो इतने सारे लोगों में इनाम तकसीम होगा, तो जाहिर है कि मुझे क्या मिलेगा, और हो सकता है मुझे कुछ भी ना मिले। तो मैंने कहा कि नहीं, ये वो लोग नहीं होंगे। जब थोड़ी देर इंतज़ार किया, लोग इधर उधर हो गए, तो मैंने किसी से कहा, अपनी बांदी से कहा कि देखो मेरा घोड़ा वहाँ फलानी जगह पहुँचा दो, लेकर चले जाओ। घर के पीछे वाले हिस्से से मैं निकला और मैं जल्दी से वहाँ घोड़े पे जाके बैठा, और बैठकर जो दौड़ लगाई मैंने, सीधा पहुँचा और मैंने देख लिया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जो काफ़िला था, रहबर साथ था, बहरहाल ये हज़रात जो थे वो जा रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सुकून, इंतहाई साकित, खामोश, अल्लाह की जानिब मुतवज्जे अपने पढ़ने में लगे हुए थे, तिलावत फरमा रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे समझ रहे थे। अजीब शान थी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की। अगर सिर्फ इसी वाक़े को अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मिजाज को अगर हम उस पर भी बात करें तो बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर उधर देख रहे थे। मैं इसलिए ख़ास तौर पर यह बताना चाह रहा हूँ कि कोई ये ना सोचे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों मुतवज्जे इल्लाह नहीं थे। नहीं, उनके ज़िम्मे, उनको ये एहसास था कि मेरे होते हुए कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जब सांप ने गारे सोर में जब सांप ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डस लिया था, इसलिए कि वहाँ सुराख थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर के टुकड़े किए, अलग अलग जो सुराख थे उन सुराखों में चादर डाल दी कि बाहर से कोई जहरीला जानवर ना आ जाए। एक सुराख बाकी बच गया था, चादर ख़त्म हो गई, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पैर वहाँ रख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए उसी सुराख से जहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर रखा हुआ था। सांप आया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर पर डस लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र उन पर ऐसी गालिब रही कि आपके अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से आंसू गिरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, आपके चेहरे अनवर पर गिरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ। अब यहाँ पर भी मैं इसीलिए बयान कर रहा हूँ ये वाक़िया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यही फ़िक्र कि मैं अकेला, अभी तो असल मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखूँ, आपको राहत पहुँचाऊँ। अगर ये जहरीले सांप ने अगर मुझे डस लिया है, उसकी वजह से अगर मुझे कुछ हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला कितनी परेशानी होगी, कितनी तकलीफ़ होगी। आपको राहत पहुंचाने के लिए मैं साथ हुआ हूं, अगर मैं मर गया, जाहिर है अपनी मौत की तो कोई फ़िक्र ही नहीं थी उनको, अपना माल और जान तो सब कुर्बान कर चुके थे, लेकिन यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। खैर, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा सुराका बिन मालिक आ रहे हैं दौड़ते हुए, नेज़ा साथ है, घोड़े पर सवार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये कोई शख्स आ रहा है हमारे तलाश में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई फ़िक्र की बात नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इंतहाई सुकून। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ये करीब पहुँचे तो आपने उसके लिए बददुआ फरमाई। उसी वक्त सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा, अभी तक ये मुसलमान नहीं हुए थे ज़ाहिर है, इनका घोड़ा ज़मीन के अंदर घुटनों तक अंदर चला गया। सुराका फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि इनकी दुआ की वजह से ही हुआ है, तो تو وہیں سے پکارنے لگے، کیا آپ نے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آگے کوئی شخص، میں یہاں آپ کو تو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے میں اسی راستے سے واپس جا رہا ہوں، جو بھی مجھے ملے گا میں اس کو واپس کر دوں گا، کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گھوڑا اسی وقت زمین سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے ایک تحریر لکھ دیجئے کہ آپ کی طرف سے مجھے امن حاصل ہے، آپ کی طرف سے مجھے امن حاصل ہے، یہ تحریر لکھ دیجئے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عامر بن فہیرہ تھے، انہوں نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر لکھ دی کہ ان کے لیے، ان کو میں معاف کرتا ہوں اور ان کو امن دیتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ کہاں کی بات فرما رہے ہیں، ہر طرف سے قتل کی سازش ہو رہی ہے، قتل پر انعامات کی بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کس سے، وہ جو آپ کو قتل کرنے آ رہا تھا، ابھی تک تو مسلمان ہوا یا نہیں ہوا اس میں ہی تردد، یعنی مورخین کو تردد ہے کہ ابھی فوراً مسلمان ہو گئے تھے یا بعد میں ہوئے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو امن اور معافی نامہ لکھ دیا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ خیر یہاں پر تو صرف اصل یہی بتانا مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فوراً ہی آپ کی دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر چلا گیا۔ خیر واقعہ اب مختصر اور مکمل کر ہی لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ وہاں سے تو یہ آگے گئے، جو بھی اس طرف آنا چاہتا تھا تو سراقہ بن مالک ان سے یہ کہتے تھے میں دیکھ کے آیا ہوں، میں راستہ یہ دیکھ چکا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ میں دیکھ چکا ہوں تو اس کا مطلب یہاں کوئی ہوگا نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولا کہ یہاں کوئی نہیں، میں دیکھ کے آ چکا ہوں، یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے چلے گئے، کسی کو یہاں آنے نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئیں، کسرا کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے، کسرا کے کنگن بھی تھے اور اس کے علاوہ اور بھی ظاہر ہے بہت سے جواہرات وغیرہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہاں ہے سراقہ، سراقہ کہاں ہے، سراقہ کو بلایا مسجد نبوی میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ ڈالے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا، وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنگن ان کو دیے کہ یہ تمہارے ہیں، اور اس وقت فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ کسرا کے ہاتھ میں سے ایک کنگن نکالے جو وہ پہنا کرتا تھا، بہت قیمتی کڑے، ایک تو ہوتا ہے نا چوڑیاں ہوتی ہیں، کڑے تو عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، اور کسرا کے ہوں گے تو کیسے ہوں گے، تو بہرحال اتنے بہت زیادہ قیمتی کڑے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ان سے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب وہ حاصل ہوئے تھے تو انہی کو دیے، سراقہ بن مالک کو دیے۔ بہرحال یہ چند مثالیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبول ہونے کی۔ اس کے بعد چند اور باتیں، چند ایک دو اور عنوانات ہیں، اس پر بات کر کے یہ موضوع ختم کرتے ہیں۔ ایک اور عنوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شفا کا حاصل ہو جانا، بیماریوں سے شفا پانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو روحانی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اصل تو روحانی طبیب ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان سے ایسی چیزیں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں کہ ظاہری جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ دونوں طرح کی چند مثالیں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ میں ہیں۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے اور آنکھ پہ تیر لگا، ان کی آنکھ پوری کی پوری نکل کے باہر آ گئی، اس طرح کہ وہ رخسار کے اوپر لٹک رہی تھی۔ ظاہر ہے اب آنکھ جب نیچے آ گئی تو بینائی تو اس کی رہی نہیں، اندر بھی کیسے جائے گی، سرجری وغیرہ کا تو زمانہ تھا نہیں۔ لوگوں نے چاہا کہ کاٹ ہی دیں، لٹک رہی ہے، ظاہر ہے تکلیف بھی ہے اور لٹک رہی ہے آنکھ، تو لوگوں نے چاہا کہ اس کو کاٹ دیں۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں 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 پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہوا ہے، کیا ہم کاٹ دیں اس کو؟ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں کاٹنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ آنکھ پکڑی اور اس کو اس کی جگہ پہ اندر دبا دیا، وہ آنکھ اپنی جگہ پر لگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھنے میں کبھی بعد میں محسوسی یاد بھی نہیں رہا کہ وہ کون سی آنکھ تھی جو نکلی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو اس لحاظ سے بتانا چاہ رہے ہیں، وہ تو ویسے تو ان کو معلوم تھا کون سی آنکھ ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ بالکل صحیح سالم آنکھ بن گئی تھی۔ اور بڑی عمر میں جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تھے، فرماتے ہیں کہ اب تو یہ حال ہے کہ یہ آنکھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے آنکھ میری اس کی جگہ پہ لگا دی تھی، وہ دیکھنے میں زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ظاہر ہے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو میری دوسری آنکھ وہ تو ذرا کمزور ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ اپنے اس کی جگہ پہ لگا دی تھی، اس سے زیادہ اچھا مجھے نظر آتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں وہ آنکھ زیادہ خوبصورت بھی لگتی تھی اور دیکھنے میں بھی اس سے زیادہ تیز نظر آتا تھا۔ یہ عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک اور واقعہ اسی کے قریب قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ، خیبر کا موقع تھا، سن 7 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، ایک علاقہ فتح کرنا تھا، قلعہ فتح کرنا تھا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا، آئندہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا امیر لشکر بنا کر، یفتح اللہ علی یدیہ، اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ قلعہ فتح کر دے گا۔ بعض روایتوں میں اس میں مزید اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک چاہ رہا تھا کہ یہ مقام تو مجھے مل جائے، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ظاہر ہے یہ محبت والی چیز آئی، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ مقام مل جائے۔ بڑا بننا تو نہیں چاہتے تھے، محبت یہ تو ان حضرات میں بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اینا علی، دوسرا دن ہوا، علی کہاں ہیں، علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا کہ بلاؤ۔ آیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لیا، لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، اسی وقت تکلیف ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دو واقعات ہو گئے، تیسرا شفا امراض کے واقعات، تیسرا واقعہ، ویسے تو کئی واقعات ہیں، غار ثور میں جو میں نے پیچھے بھی واقعہ بیان کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈس لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر جہاں سانپ نے ڈس لیا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور فوراً ہی ٹھیک ہو گئے۔ چوتھا واقعہ ایک نابینا کا ہے، ایک نابینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ میری بینائی نہیں ہے، دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طریقہ بتایا، روایت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی وغیرہ میں اور مشکات وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، یہ دو رکعت پڑھو اور پھر یہ فلانی اس طریقے سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو وہ نابینا شخص اس مجلس ہی میں تھے، دو رکعت پڑھی، وہ دعا مانگی اور اسی مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ بالکل آنکھوں سے ان کو نظر آ رہا تھا اور بینا ہو کر اس مجلس سے واپس گئے۔ ابھی ہم نے پیچھے ایک واقعہ پڑھا تھا، وہی محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا بازو جل گیا تھا، بیماری سے شفا ہو گئی. حجت الوداع کا موقع تھا، ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر. کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ بچہ گونگا ہے، بات نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، ہاتھ دھویا، کلی کی، ہاتھ دھویا اور کلی کی، یہ مستعمل پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرمایا، فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلاؤ اور اس پر چھڑک دو. کچھ عرصے کے بعد، بعض روایتوں میں ہے کہ آئندہ سال جب وہ حج میں آئی تھی تو بچہ بالکل صحیح سالم تھا، باتیں کر رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ بہت کمزور تھا، یاد نہیں رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، میں آپ سے باتیں سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی، کیا کروں؟ کوئی آپ میرے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چادر پھیلاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر پھیلائی، آپ نے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز اس چادر میں ڈالی. مجھ سے کہا کہ اپنے سینے کے ساتھ اپنے اوپر اس کو لگا لو. انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی. اس کے بعد سے ایسا حافظہ میرے تیز ہوا کہ ہر چیز فوراً مجھے یاد ہو جاتی تھی، کبھی میں بھولتا نہیں تھا. اور قلبی امراض سے شفا، وہ بھی بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جاتا کسی کے سینے پر تو دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں. ایک واقعہ اس کا مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کو قراءت وغیرہ مختلف قراءت سے کچھ مناسبت ہو تو وہ زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور قاری ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد میں تھا تو میں نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ پڑھ رہا ہے کوئی الگ طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا جو طریقہ، وہ الگ تھا اور یہ الگ طریقے سے پڑھ رہا ہے. اتنے میں ایک اور شخص آیا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ کوئی اور طریقے سے. گویا تین طریقے ہو گئے، ایک طریقہ میرا، ایک دوسرے کا، ایک تیسرے شخص کا، تین طریقے. میں نے سوچا یہ کیا، یہ لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، اتنا غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. میں ان دونوں کو، ہم تینوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ تو بڑا عجیب طریقہ ہے، مجھے صحیح نہیں لگا. دوسرا آیا تو وہ اور بھی دوسرے طریقے سے پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا کہ اچھا، پڑھ کے سناؤ. ایک نے پڑھ کے سنایا، اس نے کہا ہاں بالکل صحیح پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح پڑھا. فرماتے ہیں میرے دل میں عجیب کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہے، شبہ پیدا ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، میں تو صحیح پڑھنا جانتا ہوں، اس نے کوئی اور طریقے سے پڑھا، ظاہر ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے صحیح پڑھا. دوسرے سے کہا اچھا تم پڑھ کے سناؤ، اس نے پڑھ کے سنایا، وہ الگ طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم نے بھی صحیح پڑھا. عجیب فرماتے ہیں، برحال کیا تھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پتہ نہیں شیطانی حملہ مجھ پر ہوا، کیا ہوا، ایک عجیب میری کیفیت ہوئی کہ گویا دل میں مجھے یہ شبہ اور وسوسہ ہونے لگا کہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، ولیعاذ باللہ. مشہور صحابی ہیں، بڑے پکے ہیں، بس عجیب مجھ پر حملہ ہوا شیطانی یا کیا ہوا. برحال فرماتے ہیں میرے دل میں ایک عجیب شبہ پیدا ہونے لگا کہ نہیں نہیں یہاں جھوٹ ہے کچھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تینوں صحیح ہیں، میں بھی صحیح اور یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شان جب، میری حالت جب دیکھی تو میری حالت دیکھ کر سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سینے پر جب لگا، فرماتے ہیں میری حالت ایسی پلٹی ایسی پلٹی، ففزت عرقا وكأنما انظر الى الله عز وجل فرقا. دو جملوں میں انہوں نے ایک عجیب کیفیت بیان فرما دی. فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہوئی کہ میں پسینے سے بہ گیا، یعنی خوب پسینہ میرا نکلنے لگا، اور گویا کہ اللہ عز و جل کو، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. خوف کی وجہ سے میری ایسی حالت ہوئی، گویا اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. کہاں تو دل میں وسوسہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح اور کہاں، بعد حالت بالکل پلٹ گئی کہ اب میں گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسی عجیب حالت ہو گئی، گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھ سے پسینہ بہنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو اے ابی، یہ قرآن مختلف طریقوں سے پڑھنے کا مجھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ قرأت عشرہ، قرأت سبعہ جو ہیں وہ متواتر ہیں، مشہور ہیں، تو مختلف طریقے ہیں، سب طریقے صحیح ہیں، کوئی ایک صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا طریقہ صحیح نہیں اور دوسرا غلط ہوگا۔ بہرحال یہاں تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی ہاتھ لگا، ابھی تو کچھ بتایا بھی نہیں تھا، ہاتھ لگنے سے ہی اثر یہ ہوا کہ تمام شبہات ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا مجھے ایسا تصور ہوا گویا آپ صلی اللہ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ بس ایک عنوان، اہم عنوانات میں سے ایک عنوان باقی رہ جاتا ہے، لیکن ہمارا اب وقت ختم ہو گیا، وہ عنوان ہے احیاء موتا۔ دوسرے عنوانات تو پھر بھی ہم کسی درجے میں ادھر ادھر کتب احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایک اور عنوان ہے احیاء موتا کا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کسی مردہ کو کہہ دیتے تھے کہ قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اس لیے ہم اس کو مانتے بھی ہیں، ہم تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی یہ معجزہ کی خبر پہنچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا کوئی معجزہ عطا کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟ بہرحال عنوان ظاہر ہے جب شروع ہوتا ہے تو بات کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے، تو آج کا وقت ختم ہو گیا ہے تو یہیں پر روکتے ہیں، ایک عنوان باقی ہے جو بہت طویل نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جب ہم یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے تفسیر کا، تو پہلے اس عنوان کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے تفسیر یا جو بھی عنوان شروع کرنا ہے وہ شروع کریں گے۔ ایک اور بات یہ ذہن میں رہے، دو ہفتے تک، یعنی آئندہ منگل اور اس کے بعد والی منگل، دو ہفتے ہمارا یہ سلسلہ نہیں ہوگا تفسیر کا، یہ جو ہمارا جو سات تفسیر کا کہہ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تذکرہ کا جو سلسلہ ہے، بہرحال آئندہ دو ہفتے تک نہیں ہوگا، آئندہ منگل ہے اس کے بعد والی منگل، غالباً دو ہفتے ہی ہونے چاہیے، میں پھر بھی اپنا دیکھ لیتا ہوں۔ دو ہفتے تک نہیں ہوگا، آئندہ منگل کو نہیں ہوگا اور اس کے بعد والی منگل، اور اس کے بعد سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ میسج میں بھی اس کو ڈال دیں گے تاکہ یاد رہے۔ دو ہفتے تک نہیں ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ اس سلسلہ شروع کریں گے۔ جو مقصد ہے ہمارا، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو صرف سرسری طور پر پڑھ لینا یا سن لینا یہ مقصد نہیں ہے، اور بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اور قوت کی ضرورت ہے، سنتوں کے مزید سنتوں پر عمل کرنے میں اور پختگی کی ضرورت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم سیکھیں، اپنی زندگیوں میں لائیں، اور جو معجزات ہیں وہ تو غیر اختیاری ہیں، جو اختیاری امور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اختیار کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، وہ چیزیں ہیں جو ہم اختیار کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اخلاق حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ معجزات جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو اختیاری چیزیں نہیں ہیں، اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ تو ہیں، لیکن اختیار کرنے کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور تعلق کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی اپنی محبت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے اس سننے کو، سنانے کو، اس مجلس کے ساتھ تعلق رکھنے کو اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔